أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالدرود يا محمد وآل محمد بار ايضا محترم ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے قرآن مجید کے ان سوروں میں سے کہ جس میں اللہ ہمیں انسانی اخلاقیات سے آراستہ کر رہا ہے جسے سورہ حجرات یا سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک مشہور و معروف آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد رب العزت ہے انا خلقناکم من ذکر او انثی ہم نے تمہیں ایک مرد و زن سے وجود بخشا وجعلناکم شعوبا وقبائل تمہیں قبیلے اور گروہ بنائے لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ شناخت حاصل کرو آشنائی حاصل کرو اور پھر اللہ نے ایک ایسا کلیہ دیا ایک ایسا اصول دیا جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے قابل غور ہے اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیکن یہ جو ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے یہ جو ہم نے تمہیں مختلف زبانیں دی ہیں مختلف نسلیں دی ہیں مختلف تہذیب ثقافت کلچر دیے ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے لتعارفوا تاکہ تم معرفت حاصل کرو تاکہ تم پہچان حاصل کرو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو یہ زبانوں کا اختلاف یہ لہجے کا اختلاف یہ ثقافتوں کا جدا ہونا یہ سب کیا ہے لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ اور پھر عالمی اصول دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی خواہ وہ زمین سے وابستگی ہو نسل سے وابستگی ہو رنگ سے وابستگی ہو کلچر سے اپنا دامن جوڑنا ہو کوئی چیز بھی انسان کی فضیلت کے لیے معیار نہیں بن سکتی کوئی چیز بھی جو چیز معیار بن سکتی وہ کیا ہے وہ اس آیہ مجید میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ یاد رکھو خدا کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو صاحب عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے دنیا کی بارگاہ میں ہم انسان کوئی اصول بنا لیں جناب کسی کو اس کے مقام کسی کو پیسے کسی کو اس کے تعلقات کی بنا پر اس کو عزت دینے لگیں لیکن وہ عزت چند یوم کی ہوگی چند صباح کی ہوگی اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو اور وقعت نہیں عزیزہ نگرامی اللہ کہہ رہا ہے عزت وہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے ادا کی جائے درود بھیجیے بلکہ محمد و آل محمد پر انا یعنی تاکید کا لفظ استعمال کیا گیا جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں ارے جناب بے شک میں آپ کے گھر آیا تھا اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے مختلف قسم کی اردو میں تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے مخاطب کے ذہن میں جو شک و تردید ہے اس کو رفع کیا جائے اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے
کہ ہو سکتا ہے تمہارے ذہنوں میں تمہارے اپنے بنائے ہوئے معیارات کے مطابق شک موجود ہو. عزت کا معیار یہ ہوتا ہے، عزت کا معیار ایسا ہوتا ہے، عزت کا معیار ویسا ہوتا ہے، کوئی مقام کی بنا پر صاحب عزت قرار پاتا ہے، کوئی منزلت کی بنا پر، کوئی پیسے کی بنا پر، کوئی اولاد کی بنا پر، مختلف حوالوں سے ہم عزت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ تمام معیارات اللہ کی بارگاہ میں کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تمہاری چند دن کی زندگی میں تو کام آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو ہم اصول بنا رہے ہیں وہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. ان اکرمکم، بے شک اپنے ذہنوں میں جو شک و تردید ہے کہ فلاں فلاں چیزیں انسان کی فضیلت اور برتری کا معیار بن سکتی ہیں، ان کو ہٹا کر ایک اصول کو اپنا لو. وہ کیا؟ خدا اصول، کہ خدا کی بارگاہ میں وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. درود کے بھیجے محمد و آل محمد پر. بس اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں جس احساس اور جن فیلنگز کے ساتھ بھیجا ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے انسان کی زندگی میں. وہ انسان جس میں حس نہ ہو وہ انسان نہیں کہلا سکتا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل جانا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز آتے ہیں، مریض کے پیر پر یا ہاتھ پر یا جسم کے مختلف حصوں پر کوئی نوک دار چیز، مثلا بال پوائنٹ کا کوئی سرا جو ہے اس کے پیر پر مار کے دیکھتے ہیں اس میں حس موجود ہے یا حس موجود نہیں ہے. اگر وہ اس باریک یا نوکدار چیز کے پیر پہ لگانے سے اپنا پیر سمیٹ لیتا ہے یا حرکت دیتا ہے، اس کا مطلب ہے حس موجود ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے انسان میں حس موجود نہیں ہوتی، بے حس ہو جاتا ہے. بے حس انسان کا عضو، پارٹ آف باڈی، یہ انسان کی گروتھ میں، انسان کی نشوونما میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح جب ظاہری حس ختم ہو جائے تو زندگی کی رمق بھی اس حصے سے ختم ہو جاتی ہے، وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے. بہر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں ایسی بیماری مبتلا نہ کرے کہ جس میں انسان مبتلا ہوتے ہیں. اور حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یعنی امام سے اس انداز سے نہیں پوچھا گیا کہ جیسے میں سوال کر رہا ہوں. احادیث کو، بعض احادیث ایسی ہیں جن کو سوال و جواب کی صورت میں ہمیں اپنی نوجوان نسل تک اور اپنے سامعین تک پہنچانا چاہیے. امام کی حدیث ہے، لیکن اگر میں اس کو سوال و جواب کی صورت پیش کروں، کوشچن آنسر کی صورت میں، تو اس کی اہمیت و افادیت بڑی بڑھ جائے گی. مثلا ہم امام سے پوچھیں، مولا یہ بتائیے کہ یہ عجیب و غریب موتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ عجیب و غریب بیماریاں جو آج رونما ہو رہی ہیں، پہلے کبھی نہیں تھی. کبھی سنتے تھے 50 سال 60 سال کی عمر میں کسی کو پیلیا ہو گیا ہے، آج بچہ پیدا ہوا اور اگلے ہی دن جو ہے وہ پیلیے کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی قسم کی بہت ساری بیماریاں کہ اگر میں فہرست پیش کروں تو مجلس کے وقت تمام ہو جائے. امام رضا سے پوچھا، مولا بتائیے کہ یہ اتنی ساری بیماریاں جن میں آج انسانیت مبتلا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جواب دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا جواب من علی ابن موسی رضا، یہ جواب ہے، یہ حدیث ہے مولا امام رضا سے. سوال ہے کہ مولا یہ عجیب و غریب بیماریاں کیوں ہیں؟ امام کہتے ہیں جب انسان انواع و اقسام کے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، نئے نئے گناہ ایجاد کرے گا، نئے نئے طریقے اپنائے گا، نئے نئے میتھڈ اپنائے گا گناہ کرنے میں، اور گناہ کرنے کے بعد خوش بھی ہوگا، اترائے گا بھی، احسان بھی جتائے گا، خوشی کا اظہار بھی کرے گا، تو امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. اب آپ نے دیکھا، دعا مانگنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے. درود بھیجیے ملکی محمد و آل محمد پر. تو بے حس انسان جس میں حس مر جائیں، فیلنگز مر جائیں، عزیزان گرامی، وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دولت ہمیں دی ہے ان میں سے ایک حس ہے، فیلنگز ہیں، فیل کرتے ہیں ہم کسی چیز کو. یہ ذائقہ اگر آپ سے لے لیا جائے، کتنی بڑی حس ہے، زندگی عذاب ہو جاتی ہے انسانوں کی. سماعت لے لی جائے، زندگی عذاب ہو جاتی ہے. بصارت لے لی جائے، زندگی عذاب ہو جائے. قوت گویا لے لی جائے، قوت لامسہ، چھونے کی حس لے لی جائے، بہت سے لوگ ہیں ان میں، ان کے پوروں میں، ان کے ہاتھوں میں چھونے کی حس ختم ہو جاتی ہے. یہ سافٹ ہے، ہارڈ ہے، کولڈ ہے، ہاٹ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. لہذا بہت سے لوگوں میں حسیں جب ختم ہونے لگتی ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس وقت سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ موت کی طرف تمہیں لے جا رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ حس ہے عزیزان گرامی، وہ فیلنگز ہیں ہماری جو ہم انسانوں کی ایک دوسرے کی نسبت ہم میں پائی جاتی ہیں. کبھی ایک عام انسان کا عام انسان سے رابطہ اور رشتہ ہے، اس میں بھی ایک حس موجود ہے، ایک فیلنگ موجود ہے، ایک رابطہ انسانیت موجود ہے. کبھی غیر مذہب والا آپ کے مذہب کے سامنے آتا ہے، مثلا وہ اہل کتاب ہو یا اسلامی مکاتب میں سے کسی مکتب میں اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، پھر بھی ہمارے درمیان ایک رشتہ موجود ہے، وہ ہے انسانیت کا، وہ ہے حس کا، وہ ہے انسانیت کی اعلیٰ ترین اقدار کا. پھر اس سے بڑھ کر ہمارے ہم مذہب افراد وہ اس سے زیادہ فیلنگز کے دائرے میں آتے ہیں. پھر آ جائیے والدین، یہ بہت بڑا ایک حصہ ہے. ایک گھر میں جنم لینے والے افراد، ایک چھت کے نیچے رہنے والے افراد، اگر ان کے درمیان حس مر جائے، فیلنگ لیس ہو جائیں، عزیزان گرامی اکثر آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، رنگوں کو تشخیص نہیں دے سکتے. جب رنگوں کو تشخیص نہیں دے سکتے تو ان میں حس مر جاتی ہے. یہ حس کیسے مر جاتی ہے؟ یہ انسان کی انسانیت کی حس کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ خدا کہہ رہے جب بھی غیر الہی معیارات اسٹینڈرڈ تمہاری زندگی پہ حاکم ہو جائیں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے معیار اور رنگ جنہیں تم اصلی سمجھتے ہو وہ تمہاری زندگی پہ حاکم ہو جائیں، تو تمہاری حس اور تمہاری انسانیت دم توڑنے لگے گی. توجہ رکھیے گا، یہ جو آج ہماری دنیا میں افراتفری ہے، یہ جو آج ہماری دنیا میں اتنی نفس نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی اپنی مادی زندگی کے پیچھے اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کے لیے چار پیسے خرچ کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا. یہ حس کیوں مر جاتی ہے؟ یہ حس اس لیے مر جاتی ہے کہ ہم نے جو معیار بنائے ہوئے ہیں، ہم نے جو اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ زندگی کا ایسا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، زندگی ان اصولوں، ان معیاروں اور اس میتھڈ اور روش کے مطابق ہونی چاہیے. لہذا کیا ہوتا ہے، وہ مادیت غالب آتی چلی جاتی ہے اور وہ انسانی اقدار اور وہ انسانی رشتے دم توڑنے لگتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں، لہذا بے حس انسان جس میں انسانی رشتے نہ ہو وہ کسی کام کا نہیں ہے، انہیں اسلام کی نگاہ میں وہ کام کا نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو مدد کرنے والوں سے زیادہ جی تصویریں لینے والے، سیلفی کر کھینچنے والے اور جی خاموش تماشائی، یہ زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ اس کی مدد کی جائے. جی آدھا ٹریفک اس لیے جام ہوتا ہے کہ وہ تماشائی کھڑے ہوتے ہیں. خب جناب آپ کو اگر مدد نہیں کرنی تو آپ سائڈ پہ ہو جائیے، کم سے کم راستہ تو کھولے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہماری انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ جب یہ انسانی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ اب دامن میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہ کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے خطیب آئے گا، وہ 50-60 منٹ کی ایک مجلس پڑھے گا اور وہ مغرب کی اذان تک چلے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. مجھے جو وقت دیا گیا وہ تو بہت پہلے کا تھا، لیکن میرے اترنے کا جو وقت وہ اپنی جگہ ثابت تھا. وہ 35 منٹ بنے، 30 منٹ بنے، 25 منٹ بنے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے ٹائم پہ اتر جانا ہے. لہٰذا آپ کے ذہنوں میں بھی یہ تصور رہے کہ مجلس ایک گھنٹے کی نہیں ہوتی جو مغرب کی اذان سے پہلے ختم ہوگی. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ انسانی رشتے کیسے ختم ہوتے؟ میں نے کہا انسانی معیارات، وہ معیارات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قائم کیے ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام نے قائم کیے ہیں. اب آپ دیکھیے ایام فاطمیہ ہیں، شہادت گزری ہے بی بی کی، کئی مرتبہ بی بی نے اپنی پسندیدہ ترین چیزوں کا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے. یعنی وہ جب اس وقت قربان کیا ہے جناب زہرا نے کہ جب ان کو اشد ضرورت تھی. شادی کی پہلی رات ہے، شوہر کے گھر میں آئی ہیں، فقیر آئے دروازے پر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جناب زہرا نے شادی کا جوڑا اٹھا کے دے دیا. توجہ رکھیے گا، شادی کا جوڑا اٹھا کے دے دیا. اگلے دن رسول اللہ نے دیکھا جناب زہرا عام سے لباس میں، جس میں پیوند لگے ہیں وہی لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے. پوچھا بیٹا وہ شادی کے لباس کیا ہوا؟ کہا کہ بابا کل رات سائل آیا تھا، اس نے سوال کیا، میرے پاس ایک وہی لباس تھا جو قیمتی تھا، وہ میں نے اس کو دے دیا.
کہا کہ بیٹا یہ بھی تو دے سکتی تھی، توجہ رکھے گا، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے، والا جناب زہرہ کو بھی معلوم ہے، رسول اللہ کو بھی معلوم ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم جو ان کے نام لیوا ہیں ہم بھی انہی صفات اور اقدار کو اپنائیں۔ عزیزان گرامی، یہ صرف بات لباس کی ہے، ممکن ہے آپ کے پاس میرے پاس کوئی اور چیز ہوگی جس کو ہم خرچ کر سکتے ہیں اور خرچ نہ کریں۔ اور پھر مجھے امام کی حدیث یاد آ رہی کہ اگر کوئی انسان، غالباً نوے امام کی حدیث ہے، میں شک ہے معصوم کہہ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، معصوم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے مدد نہ کریں، توجہ رکھیے گا، کسی حق بات کے لیے قیام کرنا ہو قیام نہ کریں۔ حق بات سے مراد ضروری نہیں کوئی یزید ہو اس کے سامنے کلمہ حق نہ ہو، حق بات کیا، کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے آپ اس کا دفاع کر سکتے ہو، آپ خاموش رہیں، ارے مجھے کہیں غیبت کر رہے ہیں کرنے دو، آپ کو کہیں گے مولوی تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، بھائی غیبت ہم کر رہے ہیں تم کرو، نہیں، جہاں حق بات، یعنی جہاں آپ اسٹینڈ لے سکتے ہوں، حق بات بیان کر سکتے ہوں، کسی کی اصلاح کر سکتے ہوں، کسی کی مدد کر سکتے ہوں، کہیں پیسہ دے کر کسی کی مجبوری اور مشکل کو رفع کر سکتے ہوں، وہاں آپ قیام نہ کریں، وہاں اٹھے نہیں، وہاں بولے نہیں، وہاں آپ پیسہ نہیں دیں، کسی کی مدد نہیں کریں۔ امام کہتے ہیں وہی پیسہ، وہی وقت، وہی انرجی، وہی اسکل جو حق کے دفاع کے لیے تمہیں دینی چاہیے تھی، اب اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت میں تمہیں سامنے آئے گا، اور وہ راہ باطل میں خرچ ہوں گی۔ راہ باطل میں پیسہ آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، حق ہے ہمارا، لیکن ان کا بھی حق ہے، توجہ رکھیے گا، جو خاندان میں قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، میں نہیں دے، میں مدد کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، میں مدد نہ کروں، یہ جو پیسہ میں نے بچایا ہے، امام کہہ رہے ہیں یہ پیسہ حرام کام میں خرچ ہوگا، یہ پیسہ باطل کام میں خرچ ہوگا، یہ پیسہ ایسی جگہ خرچ ہوگا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آج ایسی مثالیں آپ کو لامحالہ ملیں گی کہ آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا، اب آپ کہتے ہیں برکت تو نہیں ہے، پیسہ کہاں گیا، پیسہ اڑ گیا، ارے بازار گئے تو ہزار کا پتہ غائب ہو گیا۔ ایسے کئی مورد آتے ہیں کہ جہاں ہم خرچ کر سکتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، اپنے جاننے والے رشتہ داروں کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ تو جہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کریں، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ باطل میں در حقیقت تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ کسی کو وقت دے سکتے ہیں، وقت نہ دیں تو پھر کیا ہے، ہم باطل کاموں میں اپنا وقت برباد کر دیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب جناب زہرہ کہا کہ بابا میرے پاس یہی موقع تھا کہ میں نیک کام کروں، اور کیا آپ نے نہیں فرمایا، جناب زہرہ کہہ رہی ہیں اپنے بابا سے، بابا آپ نے نہیں فرمایا کہ قرآن میں خدا نے کہا، چوتھے پاری کی ابتدا ہو رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے، اگر نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ جناب زہرہ نے کیا کیا، جو محبوب عزیز ترین چیزیں تھیں وہ دے دی۔ یہاں شادی کا موقع ہے، ادھر بچے بیماری سے اٹھے ہیں، نظر کی ہے، روزے رکھے ہیں، جناب زہرہ نے نظر کی، امام حسن نے نظر کی، امام حسین نے نظر کی، مولا کائنات نے نظر کی، رسول اللہ نے نظر کی، جناب فیضہ نے بھی دیکھا دیکھی نظر کر لی، جناب میرے سرور اور آقا روزے سے، میں بھی روزے سے ہوں، یتیم و مسکین و اسیر کو روٹی اٹھا کے، وہاں کچھ نہیں ہے زہرہ کے گھر میں، توجہ رکھیے گا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی بن بلائے مہمان آ جائے، اور آپ کے کوئی ہانڈی بنی ہو، جی آپ کو پتہ ہے پیسے جیب میں ہے، بازار سے اور پکی پکائی لائی چیز لائی جا سکتی ہے، گھر والوں کا کیا حشر ہوگا، گھر والے آپ کا کیا حشر کریں گے، جی کتنے بہانے انسان ڈھونڈتا ہے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ جب مادی اقدار اور دنیا کی محبت انسان پر حاکم ہو جائے تو توجہ رکھیے گا، انسانیت دم توڑنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے خدا نے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن نے واضح طور پہ کہا عزیزان گرامی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ما عندکم ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، فانی ہے، اس کا کوئی اثر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے رجسٹروں میں، وکیل کے کاغذات میں، تو آپ جائیداد منقول اور غیر منقول چھوڑ کے جائیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم چھوڑ کے گئے ہو وہ سب ختم ہو جائے گا، اس کا آخرت میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کی بارگاہ میں باقی رہنے والا ہے، کیا مطلب،
یہ پیسہ جو میرے پاس ہے توجہ رکھیے گا زین گرامی، ایک بہت ہی واضح سا اصول دے کے جا رہا ہوں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہم پیسہ کماتے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں گھر والوں کے لیے تاکہ ان کی ضروریات پوری کر سکیں، جائز ضروریات، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں. یہ آپ کا پیسہ کمانا، آپ کا دوڑ دھوپ کرنا، آپ کا جاب ملازمت اور تجارت کرنا، یہ سب ثواب ہے. کیونکہ الکاسب حبیب اللہ، یہ محنت کرنے والا، جاب کرنے والا، تجارت کرنے والا جو بھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا دوست ہے. آپ اس لیے کما رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، ایک اصول یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والا ہے. اسی لیے آئمہ نے فرمایا کہ اپنی فانی چیزوں سے اپنی باقی چیزوں کے لیے تجارت کرو. یہ جو مال تمہارے پاس آیا ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں، سائل کا حق ہے اس میں. کون سے سائل کا؟ یہ جو روڈوں پر نظر آ رہا ہے، یہ نہیں، یہ دو نمبر سائل نہیں، توجہ رکھیے گا، جس میں ہر قسم کے لوگ. جی اب تو ایک بازاریت ہے نا، پروفیشنلزم. جب پروفیشنلزم ممبر پہ آ گیا، نوخانی میں آ گیا، جی مولوی ملا ذاکر کوئی سے محفوظ نہیں، تو پھر یہ بھکاری بھی پروفیشنلزم کے شکار ہیں. وہ پروفیشنل اپنے حساب سے کر رہے ہیں، مولوی اپنے حساب سے کر رہا ہے، ذاکر اپنے حساب سے کر رہا ہے، شاہ نوخان اپنے حساب سے کر رہا ہے، سب اپنے حساب سے جو ہے وہ ماشاء اللہ سے سب اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، وہ بھی بیچارہ سیدھا کر رہا ہے. سائل وہ نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا. آپ کے خاندان میں، آپ کے اہل محلہ میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جن کو ضرورت ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ تلاش کریں، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں، یہ آپ کا کام ہے کہ در حقیقت آپ متوجہ ہوں کہ کون کس عالم میں ہے، کون کس وضعیت میں ہے، کون کس کنڈیشن میں ہے، تاکہ اس کی مدد کی جائے. اس لیے لسائل حق معلوم کہا گیا ہے، یعنی وہ سائل کہ جو آپ کے دروازے پہ آیا ہے یا آپ کے دروازے پہ نہیں آیا، سفید پوشی کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، سادات ہونے کی وجہ سے، عزت دار ہونے کی وجہ سے، صاحب مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے آپ کے دروازے پہ نہیں آیا، اس کا حق بھی محفوظ ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کمائی سے، توجہ رکھیے گا، یہ جو میں نے کہا ما عندکم عند اللہ ہے، ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس وہ باقی رہے گا. یہ در حقیقت کیا ہے؟ وہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ حصہ ایسے نکالیں آپ کی زندگی میں، لا محالہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنی جیب میں سے اپنا پیٹ کاٹ کے دیں گے عزیزانِ گرامی، وہی چیز روز قیامت ہمارے کام آنے والی ہے. آپ کے پاس پیسہ وافر مقدار میں ہے، آپ دے دیں گے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی وہ ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر انسان جو ہے وہ دوسروں کو عطا کرے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. محبت دنیا، محبت دنیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہی کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے. نہیں، آپ کا ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ آپ کے لیے قرار نہیں دیا. توجہ رکھیے گا، بہت حساس بحث کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ابھرے کہ جناب کمایا میں نے، میرا حق نہیں ہے. ہاں کمایا آپ نے ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، جاب آپ نے کی، گھنٹے آپ نے دیے، ملازمت آپ نے کی، آپ کا بھی حق ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے ان مومنین کا بھی حق ہے کہ جو در حقیقت تمہارے دروازے پہ نہیں آتے، تمہیں تلاش کرنا چاہیے. یہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ المعون، وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، یہ روز مرہ کی چیزیں نہیں دیتے، آریتن بھی نہیں دیتے، تھوڑی وقت کے لیے بھی نہیں دیتے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ صرف چند برتن کے لیے نہیں ہے، توجہ رکھے گا. یمنع الماعون کی جو تفسیر ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ سے کوئی برتن مانگنے آیا، گلاس مانگنے آیا، گھر کے کوئی کراکری مانگنے آیا، آپ نے نہیں دی. نہیں، ہر وہ چیز جس سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہوں، آپ کا پیسہ ہو، آپ کی قوت و طاقت ہو، آپ کی صلاحیت ہو، آپ کی سکلز ہوں، آپ کے تعلقات ہوں، آپ کے ریلیشن ہوں، اور آپ نہ کریں، خدا کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کے زمرے میں آئیں گے جن کے پاس قدرت تھی، طاقت تھی، وسیلہ تھا، اسکل تھی، پیسہ تھا، وقت تھا، صلاحیت تھی، سب کچھ تھی، انہوں نے نہیں کی، دوسروں کی مدد نہیں کی. کیا ہوا؟ یمنعون الماعون، یہ روکنے والے ہیں، یہ دریغ نہیں کرنے والے، یہ در حقیقت کیا ہیں؟ یہ حبس کرنے والے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. الذی جمع مالا وعددا، خدا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں، وعددا روزانہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، کتنے ہو گئے، کتنا بینک بیلنس ہو گیا، लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी ही ज़िंदगी में अपना माल खर्च करने की नौबत उन तक नहीं पहुंची। रसूलुल्लाह के एक सहाबी का इंतकाल हुआ, उसने वसीयत की कि जनाब मेरा खजूर का बाग जो है वो रसूलुल्लाह अपने दस्त मुबारक से, खातमुन नबीयीन मेरे मरने के बाद मेरे अपने दस्त मुबारक से ये खजूर राह खुदा में फ़कारा में दें। मरने के बाद वसीयत के मुताबिक रसूलुल्लाह एक खजूर उठाया और कहा कि अगर ये शख्स अपनी ज़िंदगी में एक खजूर हदिया कर देता, खुदा की राह में दे देता, ये अपनी ज़िंदगी में अगर एक खजूर दे देता तो ये मरने के बाद पूरा बाग खुदा की राह में देने के बराबर है। तवज्जो किया जाने की रामी, बहुत से लोग ज़िंदगी में के बाद वक्फ कर जाते हैं, हमारा पैसा यतीम खाने में दे देना, हमारा पैसा फ़लाँ चैरिटी में दे देना, फ़लाँ वेलफेयर में दे देना। ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में अय्याशियाँ की, गुनाह की। तवज्जो रखिएगा, वमाइंदकुम अनफुद वमाइंद अल्लाह है, जो खुदा की बारगाह में है। याद रखिएगा, कायनात का उसूल है, कायनात जब देती है तो कायनात लेती भी है। हस्सी जब आपको कुछ दे रही है तो आपसे लेगी भी, और जब तक आप देना नहीं सीखेंगे आप लेना नहीं सीख सकते। उसका सादा सा उसूल मैं बता दूं कि जब तक आप अपने फेफड़ों से अपने साबिका सांस को खारिज नहीं करेंगे नया सांस आपके अंदर आ नहीं सकता। जब तक देने की सलाहियत नहीं होगी, आप में लेने की गेन करने की सलाहियत भी नहीं आएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, देना सीखें। और जो न्यूटन का लॉ है कि थर्ड लॉ क्या है कि जितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी किसी चीज को वो उतनी ही उसका रिएक्शन जो होगा उतनी फोर्स से होगा। तवज्जो रखें, और ये फोर्स कहां से आएगी आपके अमल खैर में? फोर्स कहां से आएगी अज़ीज़ाने गिरामी? वो अमल फोर्स वो आपकी नीयत से आएगी, वो पाकीज़गी से आएगी, आपका खालिस होना। और यही वजह है जनाब शहज़ादी कौनैन ने मौला अली के साथ कभी कोई ऐसी फरमाइश नहीं की जिससे मौला को मजबूर होना पड़े। आखिरी अय्याम में बीबी ने एक ख्वाहिश जाहिर की, ये तीसरा उसूल है न्यूटन का। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो हम दे रहे हैं उसी नस्बत से लौट कर आएगा, ये पाकीज़ा नीयत के ज़रिए से मुमकिन है। मौला अली से दरख्वास्त की कि आज मेरा अनार खाने को दिल चाह रहा है। शहज़ादे ने दरख्वास्त की, पहली मर्तबा ज़िंदगी में ख्वाहिश लेकर आए। मौला अली गए और बाज़ार से अनार ख़रीद के लाए। अभी ला रहे हैं कि रास्ते में एक फ़कीर मिला और कहा कि अली मुझे खुदा की राह में कुछ खाने को दे दीजिए। मौला अली के पास जो अनार थे वो आपने दे दिए। फारसी में हमारी कहते हैं हर के बामिश बिश्तर बर्फ़ बिश्तर, जिसकी छत ज़्यादा बड़ी होगी उस पर बर्फ़ भी ज़्यादा आएगी, छत छोटी होगी बर्फ़ कम आएगी। ये किनाया है कि जिसकी मंजिल और मर्तबा ज़्यादा होता है उस पर फिर इम्तहान भी उसी के हिसाब से होते हैं, उसके मर्तबे से होते हैं। मौला अली से पहली दरख्वास्त की है, तवज्जो कीजिएगा, पहली दरख्वास्त की। मौला अली लेकर आए, रास्ते में फ़कीर ने मांगा दे दिए, घर में खाली हाथ आए सर को झुकाए हुए। बीवी समझ गई, कहा कि मौला अली ये जो आपकी जो हालत मैं देख रही हूँ, अल्लाह ताला ने मुझसे अनार खाने की ख्वाहिश भी मुझसे सल्ब कर ली है, ले लिए मुझसे। अब बीबी को कोई ख्वाहिश नहीं है। इसी असना में ये भी गुफ्तगू शनीद हो रही है, दक्कल बाब हुआ। मौला अली गए, सलमान खड़े हैं। हाँ भाई सलमान, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये रसूलल्लाह ने तश भिजवाया, तश देखा तो उसमें अनार रखे थे। देखिए वो मैं कह रहा हूँ ना कि जो आप खुदा की बारगाह में कर रहे हैं उसका नतीजा यकीनन मिलेगा, और अमल करके देखिएगा आपको नतीजा मिलेगा, मिलेगा आपको नतीजा। हो नहीं सके, खुदा का कौन मन जा बिल हसनत फलहु अशरम सालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा दस नेकियां उसको मिलेंगे, अल्लाह ताला कह रहा है। मौला अली ने तबक से अनार उठाए, देखा गिनती गिने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। मौला अली ने कहा कि सलमान अगर ये मेरे लिए हैं तो इसको दस होना चाहिए, तवज्जो रखिएगा। कहा क्यों? कहा कि अभी अल्लाह की बारगाह में एक देके आ रहा हूँ तो अल्लाह ने वादा किया है जो एक नेकी करेगा उसे दस नेकियाँ अता करूँगा। अब सलमान कहते हैं, सलमान ने आसीन से अनार निकाला, मौला की खिदमत पेश किया। कहा कि मौला मुझे यकीन तो था लेकिन इत्मीनान कल्बी जा रहा हूँ, ये वही दर हकीकत जवाब जो इब्राहिम ने कहा था, ए अल्लाह मुझे यकीन तो है इत्मीनान कल्बी जा रहा हूँ। सलमान दर हकीकत ये अमल करके ये देखना चाह रहे थे कि अली का इल्म है, ये इल्म गैब रखता है, लिहाजा अल्लाह के वादे में इतना यकीन है कि एक अनार दिया है अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह दस अनार उसकी अपनी बारगाह से अदा कर रहा है। यह है न्यूटन का तीसरा कानून।
توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، خرچ کرنا سیکھیں عزیزان گرامی. یہ جو ہماریاں مریضوں کے ساتھ یا کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ 10 روپے 5 روپے 20 روپے 50 روپے جی جو اس کے ہاتھ سے لگا دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ جب تک پورا مس لیں گے نہیں نوٹ کو جی لیپا پوتی نہیں کریں گے ان کی تشفی نہیں ہوتی. یہ ہاتھ لگانے کا کیا فلسفہ ہے؟ توجہ رکھیے گا. اب مریض ہے مثلا، مریض لیٹا ہوا ہے، یہ در حقیقت دینے کی خواہش کو تمہارے اندر ایجاد کرنا ہے کہ تم دینا سیکھو، تم عطا کرنا سیکھو، تم خرچ کرنا سیکھو. یہ ہاتھ لگانے کا مطلب یہ کہ تمہارا ہاتھ اس سے مس ہو چکا ہے، یعنی گویا تم نے دیا ہے. اب فلسفہ اس کا یہ ہے. اب کیا ہے کہ ہماری یہ کیا ہے صدقہ، ہم چاہتے ہیں کہ 5 روپے نکالیں اور گھر کے 5 افراد کا بیمہ جو ہے اس سے کر دیں. جیسے اس سے بڑی بے حیائی کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ 5 روپے نکال کے 5 افراد کی زندگی کے بیمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ آپ 5 روپے کسی سائل کو دے دیں، 10 روپے کسی سائل کو دے دیں؟ اچھا اس سے بڑی کوئی اصل توہین ہو سکتی ہے؟ صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 5 روپے 10 روپے نکال کے جو ہے نا گھر کے 5 افراد 6 افراد 8 افراد کا بیمہ کرنا چاہ رہے ہیں. خدا یہ نہیں چاہ رہا کہ بیمہ کرو صرف، خدا کہہ رہا ہے کسی مومن کا دل خوش کرو، کسی مومن کی مدد کرو، کسی مومن کی مشکل کو روا کرو، کسی مومن کی خوشیوں میں خوش ہو. اس سے جو خوشی حاصل ہوگی اس کی خوشیوں میں خوش ہو گے، اس کے غم کو بانٹو گے، اس کی مشکل کو رفع کرو گے، اس سے جو خوشی حاصل ہوگی مومن کو، وہ در حقیقت تمہارا بیمہ کرنے والی. 10 روپے کا نوٹ بیمہ کرنے والا نہیں ہے. آج ہم سمجھتے 10 روپے دے کے جو ہے وہ 5 افراد کی زندگی بیمہ کریں گے، اس سے زیادہ بے حیا اور کیا ہوگی، ڈٹائی کی بات کیا ہوگی. خدا یہ نہیں چاہ رہا کہ اپنی زندگی بیمہ کرو، مومن کی زندگی کو خوش کرو، مومن کی رفع حاجت کرو، تاکہ اس کے دل سے جو خوشی اور دعا نکلے گی وہ تمہاری زندگی کا بیمہ کرنے والی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ وہ تعلقات ہیں کہ جو ہمارے کم رنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ صدقات، خیرات، عطیات، یہ سب کیا ہیں؟ ہم دینا سیکھیں اللہ کی بارگاہ میں. کیا کریں کہ یہ جو حالت ہماری ہو گئی ہے ہم اس سے باہر نکلیں؟ حضرت ابو ذر سے کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جو دنیا کو آباد کرتا ہے اور آخرت کو برباد کرتا ہے اسے آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے میں خوف محسوس ہوگا. خوف محسوس ہوگا. ہم دنیا کو آباد کر رہے ہیں، آخرت کو برباد کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے اچھی طرح ہم بے عقیدہ نہیں ہیں، ہم ملحد نہیں ہیں، ہم لائق نہیں ہیں، ہم بے دین نہیں ہیں. دین ہے، فطرت ہے، عقل ہے، شعور ہے، اہل بیت کا علم ہے، اہل بیت کی سیرت ہے، قرآن موجود ہے ہمارے پاس عزیزان گرامی. توجہ رکھیے گا، خدا کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. آج ہماری جو سب سے زیادہ باتقوا ہوگا اس کو احمد اور ایک نمبر کا بیوقوف سمجھا جاتا ہے. ابھی میں حدیث پڑھا تھا، مولا کہہ رہے جو بہایا انسان ہے دنیا اس کو حسین و جمیل کہتی ہے. آج حسین و جمیل ہونے کا اطلاق کن لوگوں پر ہو جو سب سے زیادہ بے حیا لوگ ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے بچوں سے پوچھ لیں، ان کے سپر اسٹار کون ہیں، ان کے آئیڈیل کون ہیں، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے جی اداکار، فلم اسٹار، یہ ان کے آئیڈیل ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ فضیلتوں کا معیار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنے ذہن زدائی کرو، ذہنوں کو پاک کرو تاکہ حق و حقیقت تمہاری زندگی پر حاکم ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک اور چیز جو ہماری آ گئی ہے خصوصاً اس زمانے میں، اور مردوں کی طرف سے اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے یا زیادہ فورس اپلائی کی جاتی ہے، اگر کسی کے بیٹیاں ہو گئی ہیں تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو تانے دیے جاتے ہیں، بیٹی پہ بیٹی پیدا ہو رہی ہیں بہت سے لوگ جو اس امید پہ کہ ان کے بیٹے پیدا ہو گئے لیکن پتہ چلا بیٹی پیدا ہوئی ہے. اصل مارنے کی نوبت آ جاتی ہے، ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ جاتی ہے، تذلیل کی نوبت آ جاتی ہے، تحقیر کی نوبت آتی ہے، گھر سے باہر نکالنے کی نوبت آتی ہے. چونکہ یہ مسائل اس قسم کے مختلف میرے پاس آتے رہتے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بیٹی ہونا یا بیٹا ہونا، بیٹا نعمت ہے اور بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، تو نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا، رحمت کا بھی سوال ہوگا. یہ کس نے کہہ دیا، یہ کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ جناب رحمت کا سوال نہیں ہوگا؟ آپ رحمت کی پرورش نہ کریں وہ بے پردہ پھرے،
بہت سی شریف بچیاں اچھے خاندان کی پردہ نہیں کرتی، ہو یہ اللہ کی رحمت ہیں، اس رحمت کو عذاب نہ بنائیے دوسروں کے لیے. اے بچی جو، اے خاتون، اے مومنہ، اے بہن، اے سسرے، تم جو پردہ کر کے نہ جا رہی ہو اور اپنے آپ کو رحمت کا ٹیگ لگا رہی ہو، عنوان دے رہی ہو، تو تم دوسروں سے سلب آرام کر رہی ہو. ایک عورت جب تک کہ خود گرین سگنل نہ دے، معاشرے میں برائیاں نہیں پھیل سکتی. سب سے پہلی چیز، دوسرے کی نظر کتنی ہی بری صحیح، دوسرے کی نیت کتنی بری صحیح، لیکن اگر عورت اپنے، خاتون صنف نازک، اپنے مقصد میں صحیح و ثابت ہو، باحجاب ہو، دین کی پیروی کرنے والی ہو، کوئی چیز در حقیقت برائی کے عنوان سے معاشرے میں نہیں پھیل سکتی. اسی لیے شیطان نے کہا ہے کہ خواتین میرا ہرا والدستہ ہیں. وہ خواتین کون؟ سب نہیں، وہ خواتین جو پردہ نہیں کرتی، یا پردہ نہیں کرتی اور ان میں مثلاً شرم و حیا نہیں ہے، یا حجاب نہیں ہے، یا مرد و عورت کا فرق جو مٹتا جا رہا ہے آج وہ نہیں ہے. زیادہ نگر میں توجہ رکھیے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب بیٹے کا سوال ہوگا، بیٹی کا سوال نہیں، بیٹی کا بھی سوال ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے ہیں شریف ماں باپ لیکن بچی جو پردہ نہیں کرتی، یا بہت سارے دیندار لوگ ہیں، بچی پردہ کر رہی ہیں لیکن شادی کے دن جو ہے وہ بچی کا اسکارف و حجاب اڑا دیا جاتا ہے جناب، اس کو میک اپ آرائش کر کے نامحرم کے سامنے. آج کل تو بینکوٹ کی معاشرہ، بینکوٹ ہو گئے، دولہا دلہن آئیں گے، ڈانس بھی ہوگا، گانا بھی ہوگا، ان گانے بھی چلیں گے اور اس کو ایک مخصوص طریقے سے لے کے آیا جائے گا. ہم اپنی عزت کو کیا نامحرموں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. ان والدین کے لیے اللہ میں فکریاں ہیں، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق باس پورس کی جائے گی. یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے، اس نعمت کی کیسے حفاظت کی، اس نعمت کو کیسے استعمال کیا، خواہ وہ بیٹا ہو یا مال ہو یا سانس ہو یا پیسہ ہو یا اسکلز ہو یا صلاحیت، کوئی بھی چیز جو اللہ نے آپ کو دی وہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے دی وہ اللہ کی رحمت ہے، جب تک کہ ہم اس کو عذاب میں تبدیل نہ کریں. بچیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، لیکن یہ رحمت جو ہے سوال ہوگا، اس رحمت کی پرورش کیسے کی ہے؟ توجہ رکھیے کہ دامن بہت گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے اپنی زندگی میں انسانیت کو نہ تولو، ان چیزوں سے دوسروں کی حقیقت کو مت تولو. خدا کی بارگاہ میں وہی قابل عزت ہے جو سب سے زیادہ باتقوا، جو سب سے زیادہ باکردار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں باکردار بننے کی اور خدائی اصولوں کو زندگی پہ حاکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، وہ مومنہ جو انتہائی پریشانیوں کے ساتھ اس دنیا میں رہیں اور آخرکار اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، یقیناً ان کے بھائی بہنوں کے لیے، یقیناً ان کے اولاد کے لیے، یقیناً ان کے اعزاز اقربا کے لیے یہ سخت لمحہ ہے. لیکن جو چیز ہمیں دلاسہ دیتی ہے کہ ہمارا جانے والا، ہمارا مرنے والا جو اہل بیت کا حقیقی غلام ہوتا ہے، وہ انہی کی بارگاہ میں جاتا ہے. یقیناً ان کے گھر والوں نے بھی جب اعز اقربا کو بتایا ہوگا، لوگ جمع ہوئے، آئے، دلاسہ دیا بہنوں کو، بھائیوں کو، چاہنے والوں کو، مگر مدینے میں بھی ایک جنازہ رکھا ہے کہ جسے رسول کی زندگی میں رونے نہ دیا. کہا یہ دن کو روئیں یا رات کو روئیں، زہرا کو اجازت نہیں ہے رونے کی، اس لیے کہ کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے. جناب ذرا خود فرماتے ہیں، صبت علی مصائب لأنها صبت علی الایام سرنا لیالی. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑھیں، اتنے مصائب زہرا نے دیکھے کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر، یہ عجیب مصائب ہیں جناب زہرا کے. اور جناب زہرا کا 75 اور 95 دن میں جو لب و لہجہ ہے وہ بہت عجیب ہے. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آپ کو یہ لب و لہجہ ملے گا جو آپ نے دربار میں اور اس پورے 75 اور 95 دن میں کیا ہے. بس عزاداروں، آخری دن آ گیا، جناب زہرا کی حالت کچھ بہتر ہے. اپنے ہاتھوں سے بچوں کا
کھانے کا انتظام کیا، اپنے بچوں کے کپڑے تیار کیے، گھر کو آماد و تیار کیا. مولا علی یہ دیکھ رہے ہیں، مولا علی سمجھے کہ آج زہرہ کی حالت اچھی ہے. ایک دفعہ مسکرائے، جناب زہرہ نے کہا مولا علی آپ میرے حجرے میں تشریف لائیں. مولا علی حجرے میں گئے، جناب زہرہ نے کہا بچوں سے کہیں کہ وہ نانا کی قبر کی زیارت کے لیے چلے جائیں. بچوں کو بھیج دیا، کہا شہزادیوں کو کنیز کے حوالے کر دیں، شہزادیوں کو کنیز کے حوالے کر دیا. اب علی ہیں اور فاطمہ حجرے میں ہیں. جناب زہرہ کہتی ہیں علی اب میری وصیت لکھنے کا وقت آ گیا ہے. علی اب زہرہ کی وصیت سن لیجئے، اب اس سے زیادہ زہرہ آپ کو پریشان نہیں کرنے والی. ایک دفعہ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک دفعہ بی بی زہرہ نے کہا اے علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیئے گا، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے ہنو تو کفن دیئے گا، اے علی رات کی تاریکی میں نماز جنازہ پڑھیے گا اور دفن کیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ کسی کو میرے جنازے کی خبر نہ کیجیے گا، اپنے ہاتھوں سے تنہ تنہا مجھے دفن کیے گا. اے علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، امام حسین کی خاص سفارش کی ہے بی بی نے، میرا حسین بہت رنجیدہ اسے رونے مت دیے گا. اللہ اکبر. جناب زہرہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے بعد حسین پہ کیا گزرے گی. اس کے بعد بی بی نے کہا اے علی پہلی رات مرضے پہ بڑی سخت ہوتی ہے، اے علی اپنی نماز شب اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ اکبر. مولا علی نے یہ وعدے لیے. اس کے بعد روتے ہوئے کہا بی بی اب مجھ سے بھی ایک وعدہ کر لو. کہا ابو الحسن بتائیے میرے سرتاج بتائیے کیا وعدہ ہے آپ کا، میں وعدہ کرتی ہوں. کہا کہ جب بابا کی خدمت میں جانا تو علی کی غربت کی شکایت مت کرنا، علی تمہارے شایا نشان کوئی خدمت نہ کر سکا. ارے جب سے آپ علی کے گھر میں آئی ہو میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا. جناب زہرہ نے وعدہ لیا. اس کے بعد مولا علی مسجد تشریف لے گئے. عزیزان گرامی بی بی نے دروازہ بند کر لیا. خادمہ سے کہا جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ لینا میں اس دنیا میں ہوں، اور جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے سمجھ جانا میں اس دنیا میں نہیں. دروازہ بند کیا بی بی نے، آواز آ رہی ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی آواز آنی بند ہوئی. ایک دفعہ خادمہ چاہتی دروازہ کھول کے اندر جائے مگر رک گئی، دروازے کی طرف دوڑ جا کے مولا کو خبر کرے، لیکن پھر رک گئی. چاہتی ہے کہ کرے تو کیا کرے، سمجھ میں نہیں آتا. عزیزان میں اسی اثنا میں دقل باب ہوا، جا کے دروازہ کھولا دیکھا شہزادے کھڑے ہیں. اب تک یہ ہوتا تھا ارے جب بھی بچے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے ماں دروازہ کھولتی تھی، مگر آج بچوں کو ممتا نظر نہیں آ رہی ہے. بچوں کو بلایا، بچوں کو بٹھایا، کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. بچوں نے کہا آپ کو معلوم ہے نا جب تک ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلائے گی حسنین بھی کھانا نہیں کھائیں گے. جب بہت اصرار ہوا تو کہا بچوں کھا کے یتیمی ڈالو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی، اجرکم اللہ. بس ادادار بچے دوڑے خدمت مولا میں پہنچے، کہا بابا ارے نانا کیا اس دنیا سے گئے، ارے ماں بھی ہمیں چھوڑ کے چلی. روا راوی کہتا ہے مولا علی فاتح خیبر ایک دفعہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. ایک دفعہ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے فاطمہ اب تک رسول کے بعد جو دکھ ہو درد تھا، جو درد دل تھا وہ تم سے کیا کرتا تھا، اب تم بھی نصف راہ میں ہمیں چھوڑ کے چلی ہو. بس عزادار مختصر کر رہا ہوں. جنازہ تیار ہو گیا، کفن دے دیا فاطمہ زہرا کو. رات کی تاریکی میں چراغ جل رہا ہے، بچوں سے کہا آؤ بچوں ماں کو الوداع کہہ دو، مگر حسین آگے نہیں بڑھتے، حسن آگے نہیں بڑھتے. اللہ اکبر. ایک دفعہ امام حسین نے روتے ہوئے کہا، مولا نے کہا حلمو الا زیارت امکم، اپنی ماں سے الوداعی ملاقات کر لو، اب روز قیامت ملاقات ہوگی. حسین نے روتے ہوئے کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا. بس یہی وقت تھا بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا میرے سینے سے لگ جا. حسین دوڑا ماں کے سینے سے لگ گیا. عاطف کی آواز آئی جبرائیل کی، جبرائیل
جبرائیل کہہ رہے ہیں علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی. علی مرتضیٰ نے بہت پیار سے بچوں کو ہٹایا. میں کہوں مولا علی مدینہ ہے, سر پہ چھت ہے, ماں کی میت کفن میں ہے, کوئی چادیانے مارنے والے نہیں ہے, آپ نے بڑے پیار و محبت سے بچوں کو ہٹایا, مگر ذرا کربلا آ جانا, ایک میت بے سر ہے, ایک لاشا پامال شدہ ہے, ایک یتیمہ آئی ہے الوداع کہنے. ارے سکینہ کو پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے, ارے جو قریب آتا ہے وہ تازیانے مارتا ہے. یا تماج علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون. بار الہ مرحومہ رخسانہ پروین کی مغفرت فرما, ان کے قبر کو نورانی فرما, ان کے گناہ نے اگر گناہ نے کبیر صغیر ان کو معاف فرما, انہیں جوار معصومین جو عنایت فرما, ان کے لواحقین کو ان کے صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں قرآن و اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے اور اس راہ میں اپنی صلاحیت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص. مرحومہ رخسانہ پروین بنت سید انصار حسین کے لیے تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد و اياک نستعین,